السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة آل عمران آية نمبر 149. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق قام ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں جنگ احد پر تبصرہ پڑھ رہے ہیں، اور اتنی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں جنگ احد پر تبصرہ کیوں کیا، کیا اس کی حکمت نظر آتی ہے، تو جو بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ رسول کی نافرمانی ہمیں شکست سے دوچار کر سکتی ہے. یہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور ایک طرح سے ہم دیکھیں، پہلے زمانے میں جنگیں آمنے سامنے ہوا کرتی تھیں، آج تو جنگیں دراصل آمنے سامنے یا سرحدوں پر نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ اب تو ہر وقت ایک طرح سے جنگ کا ہی موسم یا معاملہ ہے. اب تو سوچ کی جنگ ہے، نظریات کی جنگ ہے، معاملات کی جنگ ہے، اسلامی اقدار کے خلاف مسلسل فتنے ہیں، اور اس کے خلاف ہمیں ہر وقت ایک طرح سے برسر پیکار رہنا ہے. یعنی جنگ کا ہی ماحول اگر دیکھا جائے تو ہے کہ ایسے آپ کے نظریات پر، آپ کی سوچ پر، آپ کے معاملات پر دشمن غالب آ رہے ہیں، اور مسلمان ان سے مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے. یعنی اس کی سنگینی اتنی زیادہ ہے. یعنی مسلسل ایک مسلمان کو چوکس، چوکنا، ہوشیار رہنا ہے. اب جنگ میدان میں آمنے سامنے بہت کم لڑی جاتی ہیں، بہت کم اس کے مواقع آتے ہیں. اب تو سوچ پر ایسے یلغار کی جاتی ہے کہ انسان کے، اسپیشلی مسلمانوں کے نظریات ہی چینج کر دیے جاتے ہیں، کچھ اور سوچ دے دی جاتی ہے. اور تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100-200 سال سے اسی وجہ سے ہم ہارتے چلے جا رہے ہیں، ہم شکست کا شکار ہیں. امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے، امت مسلمہ شکست سے دوچار ہے، اور امت مسلمہ نے ایک طرح سے اپنی شکست آلریڈی تسلیم کر چکی ہے. حالانکہ امت مسلمہ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر شکست ہے بھی تو ان حالات سے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ امید اور توکل، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین ہو اور کامل، یقین کامل ہو اور امید ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شکست کو فتح سے بدل سکتا ہے. بس اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل کی ضرورت ہے. تو آج بھی جو حالت ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اس وقت عبداللہ بن جبیر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کے اوپر ایک درے کے پاس کھڑا کیا تھا کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے تو وہاں سے ہلنا نہ، وہاں سے ہٹنا مت. یعنی ایک طرح سے اس اونچائی پر، اس جگہ پر رسول اکرم نے خاص طور سے صحابہ کو کھڑا کیا جہاں سے آپ کو دشمن کے آنے کا خطرہ تھا. اور دیکھیں وہی ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس بات کا ادراک ہو جانا. تو آج بھی ایسے ہی کچھ سرحدیں، کچھ درے ایسے ہیں جہاں سے کافر یا مشرک یا کفار یا دشمنان اسلام مسلمانوں پر خاص نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے ان کے اندر گھسا جا سکتا ہے اور ان کو شکست دی جا سکتی ہے. تو ان دروں پر ہم خاص طور سے نظر رکھیں کہ ایسی کون سی جگہیں ہیں جہاں سے زیادہ امکانات ہیں دشمن کے ہم پر حملہ آور ہونے کے. اور سب سے زیادہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ان کے افکار اور خیالات ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل اور ٹی وی کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیا ہم مسلمانوں میں ایسے کوئی لوگ ہوں گے. یعنی اسپیشلی جو ینگ ہمارے بچے ہیں، بہت ہی حیرت ہوئی اس دفعہ جب اتفاق سے چھٹی جانے کا اتفاق ہوا، چند دن کے لیے میں گئی تھی، تو یہ جان کر بہت ہی حیرت ہوئی کہ کچھ گروپس ایسے ہیں، یعنی مسلمان اسٹوڈینٹس کے، کہ جو اس بات کا شکار ہیں اور پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو آ کر اس پر بات کرے، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں سے اس ٹاپک پر کھل کر بات نہیں کر سکتے. انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ اس قدر متاثر ہیں اور ان کے ذہن شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہے ہیں ایتھیزم کی وجہ سے. یعنی اتنا لوگ ان کو کنونس کر رہے ہیں، جن لیکچرز کو وہ سنتے ہیں یا جو لیکچرز کبھی ان کے ہاتھ پڑ گئے سمجھے اتفاق سے، اور پھر وہ ایک طرح سے قائل کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. اور وہ بچے پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ باتیں ایسی کہ ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے, کہہ بھی نہیں سکتے, جب کھل کر بات کرے تو ہم پر ہی الٹا کچھ الزام لگا دیا جائے گا, لیکن ہم ان شکوک و شبہات کو دور کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی لوگ ایسے ملتے نہیں ہیں جو ان شکوک و شبہات کو دور کر سکیں تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو اور ہم مکمل ایمان والے بن سکیں. تو آپ سوچیں کہ کتنا پریپیئرڈ ہے ہمارا دشمن ہمارے خلاف. وہ ہر فیلڈ سے, ہر درے سے, ہر جگہ سے, ہر چھوٹی سی وہ کوئی ایسا کہہ سکتے ہیں آپ کے روشن دان ہی کیوں نہ ہو, جو ہوتا آپ نے دیکھو گا نا ہر گھروں میں ایک چھوٹا سا روشن دان ہوتا ہے, چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے جہاں سے کبھی ہوا کے لیے وہ وینٹیلیٹر رکھا جاتا ہے کہ کبھی دروازہ اس کا کھول دو ہلکا سا, جو اس کا آپ نے دروازہ بنایا ہے تاکہ ہوا اندر آ سکے. تو ایسے کئی کھلے راستے ہیں جہاں سے دشمن ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے ہم پر حملہ آور ہونے کی, اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب ہی نہیں کیا, اس کے توڑ کے لیے ہم نے کوئی طریقہ سوچا ہی نہیں, کیونکہ ہم تو اپنی زندگی میں اتنا مگر ہیں نا, کھانے پینے پہننے اوڑھنے شادی بیاہ, یعنی شادیوں کو تو بس زندگی کا مقصد بنا لیا گیا ہے. اور شادیاں کوئی ایک دن کی ہو رہی ہیں, شادیاں پانچ پانچ دن کی ہو رہی ہیں. اب آپ بتائیے کہ پھر کیسے انسان اپنی زندگی کا جو اس کا صحیح مقصد ہے اس پر فوکس کر سکے گا جب وہ بے مقصد کاموں میں لگ جائے. تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کی تلاوت اور ان آیات کی تفسیر ہم سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیے تاکہ آیت اور بہتر طریقے سے سمجھ میں آ سکے انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمین. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان تطیعوا, اگر تم اطاعت کرو گے, الذین, ان لوگوں کی جو کفروا, جنہوں نے کفر کیا, یردوکم, وہ لوٹا دیں گے تمہیں, اللہ اوپر, اعقابکم, اپنی ایڑیوں کے, یعنی شرک کی طرف, فتنقلبوا, پس پلٹو گے تم, خاسرین, خسارہ پانے والے, بل اللہ, بلکہ اللہ مولاکم, تمہارا کارساز ہے یا مولا ہے, وہو خیر الناصرین, اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے. سنلقی, انقریب ڈال دیں گے ہم, فی قلوب الذین, دلوں میں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر و کفر کیا, الرعب, رعب, بما بوجہ, اس کے اشرکو, کیونکہ انہوں نے شریک ٹھہرایا, باللہ, اللہ کے ساتھ, معلوم نہیں اتاری, معلوم نزل نہیں اتاری, جس کے لیے, بہی جس کے لیے, یا اس نے سلطان, اس کی کوئی دلیل, وماواہم النار, اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے, وہ بے سم اسفل ظالمین, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کے لیے. روانی والا ترجمہ دیکھیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں یعنی اسلام سے پھیر دیں گے اور تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے. ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے, اور ایسے ہی چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے اور وحی کا سلسلہ شروع تھا, تو اکثر ایسا ہوتا کہ جب بھی ایسی کوئی غلطی ہوتی یا کوئی اچھا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ فوراً ایسی آیتیں نازل فرماتا جو اس معاملات پر ایک طرح سے ڈسکشن ہوتا, ایک تجزیہ ہوتا کہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر شکست سے دو چار ہونا پڑا یا دشمن حاوی ہو گیا, اور کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت اور کامیابی سے نوازا. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ یہ جو تجزیہ ہوتا ہے, یہ جو ڈسکشن ہے, اس سے بہت سارے راستے کھلتے ہیں, ذہن میں ایک تصویر واضح ہوتی ہے اور بہت سارے شکوک و شبہات بھی دور ہو جاتے ہیں الحمدللہ. جنگ احد پر یہ تبصرہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مفید یعنی فائدہ مند رہے گا, کیونکہ ہر وقت یہ تو ہوتا ہی رہے گا, یعنی ایک حق اور باطل کی جنگ اور کشمکش تو شروع ہی رہے گی, جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک ہی جاری رہے گی. ہمیشہ باطل حق سے ٹکراتا ہے اور ہمیشہ باطل کی یہ کوشش ہوتی ہے, ساری اس کی دوڑ دھوپ کوشش کہ کسی طرح سے اسلام کو ڈیفیٹ کرے, مسلمانوں کو شکست سے دوچار کرے. کسی بھی فیلڈ میں. تو یہ تبصرے, یہ آیات دراصل ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے, ہم ان آیت کی روشنی میں اپنا جو آگے کا پلان ہے جو لائے ہمارے ہم مرتب کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے لیے ایک طرح سے رہنمائی ہے یہ آیتیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو منافقین اور مشرکین کی اطاعت سے روکا گیا ہے, خاص طور سے حکم دیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ جب بھی کفار کی اطاعت کریں گے مسلمان تو کفار ان کے مقابلے میں برا ارادہ ہی رکھیں گے. اور کیا ہوگا ان کا ارادہ کفار اور مشرکین کا, کہ وہ اہل ایمان کو کفر کی طرف لوٹانا چاہیں گے. اور اس کا انجام کیا ہے آپ بتائیں, یعنی جو بھی کفر اور شرک کی طرف پلٹے گا یا آلریڈی کفر اور شرک کا مرتکب ہوگا, اس کا ٹھکانہ کہاں ہے, یہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جہنم ہی ہے. تو پھر ہم بچنا ہی چاہتے ہیں نا جہنم سے. ہماری تو زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو کیوں بلا وجہ کافروں کی اطاعت کر کے, کافروں کی بات مان کر ہم اپنے آپ کو خسارے میں ڈالیں؟ تو یعنی ہمیں یہاں پر ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک طرح وارن کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں کہ کفار کی اطاعت تمہیں خسارے میں ڈال دے گی, کفار کی اطاعت تمہیں نقصان پہنچائے گی, لہٰذا کفار کی اطاعت سے بچو. آپ دیکھیں کفار کے ساتھ معاملات ایک الگ چیز ہے اور کفار کی اطاعت ایک دوسری چیز ہے, اور یہ کفار کی اطاعت ہی دراصل انسان کو نقصان میں ڈالتی ہے. تو ان سے معاملات تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کی اطاعت نہیں کر سکتے, ان کو فالو نہیں کر سکتے, ان کی باتوں کو مان نہیں سکتے آپ. تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پر ہمیں واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ تمہارا مددگار, تمہارا حامی و ناصر, تمہارے تمام معاملات کو بہتر طریقے سے حل کرنے والا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. یہاں پر ایک طرح سے اہل ایمان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اپنے مومن بندوں کو نوازتا ہے, ان کی سرپرستی کرتا ہے, انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. تو اسی لیے یعنی یہاں پر خاص طور سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم ہر کسی کو چھوڑ کر کس کو اپنا مولا, کس کو اپنا سرپرست بنائیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ وہ مشرکوں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا اور تم کو فتح اور نصرت سے نوازے گا. ایک طرح سے کفار کے لیے یہاں پر ایک طرح سے ڈراوا ہے منافقین کے لیے, کہ کفار اور منافقین کے دل میں ہمیشہ ایک رعب اور ڈر رہتا ہی ہے, یہ بات جان لیں. اور کس بات کا رعب اور ڈر رہتا ہے؟ یعنی ان کو اس بات کا خوف رہتا ہے, ڈر رہتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے کہ کہیں مسلمان جیت نہ جائیں. اور فتح اور نصرت ہمیشہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے الحمدللہ. تو کفار اور مشرک ہمیشہ اس ڈر میں رہیں گے, اس رعب میں رہیں گے کہیں مسلمان جیت نہ جائے. آج بھی کس بات کا ڈر ہے ان کو, آج بھی کس بات کا خوف ہے ان کو, کیوں وہ اپنے سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مسلمانوں کے خلاف لگے ہیں. پوری دنیا آپ دیکھیں, پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے. ان کو خوف کس بات کا کہ کہیں اسلام غالب نہ آ جائے, کیونکہ اسلام غالب آ گئے تو ان کی جو دکان ہے وہ تو بیٹھ جائے گی نا, جو انہوں نے دھوکے کی, شرک اور کفر کی جو دکان لگا رکھی ہے وہ تو پھر بیٹھ جائے گی, نقصان ہوگا ان کا. تو لہٰذا وہ ہر طرح سے کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان جیتنے نہ پائے, کسی طرح مسلمان سر اٹھانے نہ پائے, کسی طرح مسلمان آگے نہ آنے پائیں. ہر دروازے پر انہوں نے ایک ایسا بٹھا رکھا ہے پہرا کہ کسی طرح مسلمانوں کو کوئی کہیں سے کوئی خوشی کی کرن, کوئی جیت, کوئی فتح, کوئی نصرت مل نہ پائے. ہر طرح سے مسلمانوں کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں, تعلیم میں آگے نہیں آنے دینا چاہتے. ان کی ساری کوششیں آپ دیکھ لیجئے, چاہے وہ ہندوستان کے تناظر میں ہو یا انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھ لیجئے, پوری دنیا میں کہیں پر بھی. تو ان کو اصل جو خوف ہے, ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نصرت اور فتح اور کامیابی کا خوف ہے کافروں کو, کہ کہیں سے یہ جیت نہ جائے, کہیں ان کو نصرت نہ مل جائے. اور ایک طرح سے امام قرطبی کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیوں رعب اور خوف ہے, ان کے شرک کی وجہ سے, کیونکہ مشرک ہمیشہ جان سے ڈرتا ہے, مشرک ہمیشہ نقصان سے ڈرتا ہے, اور مومن کو تو سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں دیکھیں, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں جیتتا بھی ہوں تو میرے لیے کامیابی ہے, میں ہارتا بھی ہوں تو میرے لیے کامیابی ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے, متی ہے, اطاعت گزار ہے, تو بھی اس کے لیے کامیابی ہے الحمدللہ مومن کے لیے. تو وہ جان دینے سے نہیں ڈرتا, گھبراتا کبھی بھی. اللہ کے راستے میں جب بھی دینے کی بات آتی ہے, چاہے جان ہو, مال ہو, کچھ بھی ہو, وہ بے جھجک اور بے دھڑک کود پڑتا ہے اور لگا دیتا ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. یہ بازی عشق کی بازی ہے, گر جیت گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. تو یہ تو اللہ سے محبت کا معاملہ ہوتا ہے اصل میں. تو مومن ہر چیز سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے, اور کافروں کے دل میں کیوں رعب ہوتا ہے؟ ان کے شرک کی وجہ سے, کیونکہ وہ ایک اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے. تو سبحان اللہ, دیکھیں ایمان ہمیں کہاں کہاں فائدہ دیتا ہے, یہ ایمان ہمیں کہاں کہاں مضبوط کرتا ہے, کہاں ہمیں قوت فراہم کرتا ہے. تو یہ ایمان دراصل الحمدللہ یہ ایک مضبوطی کی دلیل ہے. یعنی ایمان کی وجہ سے ہمارے دل مضبوط ہے, ہم ثابت قدم رہتے ہیں ایمان کی وجہ سے. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پر توکل ایمان زیادہ ہوگا, اتنا ہی ہم ڈٹے رہیں گے اور اتنا ہی ہم کبھی بھی حالات سے مایوس ہو کر پیچھے نہیں ہٹیں گے. آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے اور اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل رکھتے ہوئے ہم حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے. یہی مومنوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ حالات سے کبھی پیچھے قدم نہیں ہٹاتے ہیں بلکہ ڈٹے رہتے ہیں, جمے رہتے ہیں. تو یہ آیت دراصل ہمیں بہت بڑا سہارا دیتی ہیں کہ کافروں کے دل میں تو رعب ہے, وہ تو ڈرے ہوئے, پہلے ہی خوف زدہ ہیں. وہ ان کو ڈر ہے اس بات کی کہ اچھا اسلام غالب نہ آ جائے, مسلمان غالب نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے مسلمانوں کی مدد کے طور پر یہ وعدہ کہ وہ دشمن اور کفار پر ضرور رعب ڈال دے گا ان کے دلوں میں. اور وہ کون سا خوف ہے؟ جو خود کافروں کو بہت سارے ان کے عزم و ارادے سے روک دے گا, ان کے مقصد سے روک دے گا. اور رسول اکرم کے زمانے میں تو یہ وعدہ کس طرح سے پورا ہوا آپ دیکھیں کہ احد کے واقعے کے بعد جب مشرقین واپس لوٹے تو راستے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے ہم کیسے واپس لوٹ سکتے ہیں, جب ہم جیتے تھے تو ہم نے تو نہ کوئی غلام قیدی بنائے نہ مال حاصل کیا, تو یہ کیسی شکست دی ہم نے مسلمانوں کو. لہٰذا انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ واپس پلٹو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ ایک طرح سے خوف زدہ ہو کر لوٹ گئے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی فتح ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت یہ جنگ احد کا معاملہ پیش آیا اور کافروں کو ایک طرح سے ایک وقت ایسا آیا کہ کافر یہ سمجھے کہ وہ جیت گئے اور مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا, جانی نقصان, جبکہ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا. تو اس کے بعد کفار مکہ واپس لوٹ گئے. اب تھوڑی دور جانے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ اچھا ہم کیسے فاتح ہیں, یہ کیسے ہم نے جیت حاصل کی ہے کہ ہمارے پاس تو نہ مال غنیمت ہے نہ ہی قیدی ہے, اسی سے تو جیت پتہ چلتی ہے. اور انہوں نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. اور اس بات کا احساس رسول اکرم کو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ کہیں کفار واپس نہ لوٹائیں. تو آپ کو خیال آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان واپس مڑ کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دے. اس لیے آپ نے صحابہ کو تعاقب کا حکم دیا. حالانکہ صحابہ بہت زیادہ غم زدہ تھے, ایک تو شکست کا غم تھا, اپنے لوگوں کے زخمی ہونے کا غم تھا, اپنے لوگوں کی شہادت ہو جانے کا غم تھا, یعنی بہت سے لوگ اس میں وفات پا چکے تھے. تو رسول اکرم نے 70 صحابہ کی ایک جماعت پیچھے بھیجی جو مدینہ سے نکل کر مکہ تک یعنی حمراء الاسد تک گئے. اور رسول اکرم کا جو خیال تھا وہ بالکل صحیح نکلا, کیونکہ ابو سفیان جب مقام روحہ پر پہنچا تو اسے یہ خیال آیا کہ کام تو نا تمام ہی رہ گیا, انکمپلیٹ رہ گیا, لہٰذا واپس مدینہ چل کر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے. تو ان حالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. جو قبیلہ خزاع کا رئیس تھا معبود, وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن مسلمانوں کا حلیف تھا, یعنی خیر خواہ تھا. مسلمانوں کی شکست کی خبر سن کر دلجوئی کے لیے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا, اور جب اسے صورتحال کا پتہ چلا تو کہنے لگا کہ میں ادھر ہی سے آ رہا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر آپ لوگوں کے تعاقب میں آ رہے ہیں. اس نے معبود خزائی نے کیا کیا, ابو سفیان کو ایک طرح سے ڈسٹریکٹ کر دیا کہ محمد تو ایک بڑا لشکر لے کر تمہارے پیچھے آ رہے ہیں, اور اس لشکر میں وہ نوجوان بھی شامل ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اس جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے. ابو سفیان نے جب یہ بات سنی تو اس پر ایسا رعب طاری ہوا کہ اپنا ارادہ بدل دیا اور مکہ کی طرف چل نکلا. تو سبحان اللہ, مومن کو اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا کہ مومن دلیر ہوتا ہے, مومن بہادر ہوتا ہے, مومن نیڈر ہوتا ہے, وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر بھی کر دیا, یعنی کیا سبب ہے جس کی وجہ سے کافروں کے دل میں رعب بیٹھ جاتا ہے, ان کے شرک کی وجہ سے. یعنی انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے شریک ٹھہرا لیے, خواہش نفس کی پیروی کی, اپنے غلط ارادوں کے مطابق بتوں کو رب بنا لیا, جس کی کوئی حجت نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی اس پر ثبوت نہیں ہے اس کا. تو اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی سے محروم ہو گئے. اسی وجہ سے مشرق اہل ایمان سے مرعوب ہو جاتا تھا اور اسے کوئی مضبوط سہارا حاصل نہیں تھا, یعنی کوئی اس کے لیے نہ پناہ گاہ تھی تنگی میں نہ کوئی سہارا تھا. تو یہ اس کا دنیا میں حال ہے. اب آپ سوچیں کہ آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا, کتنا برا حال ہوگا. تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں یہ پناہ لیں گے, پھر وہاں سے نکل نہیں سکیں گے, اور یہ ٹھکانہ ان کے شرک کی وجہ سے ان کو ملا. تو مومن دلیر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وہ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو مخلوق ہیں اور اپنے بھی نفع نقصان پر قادر نہیں, تو دوسروں کی کیا مدد کر سکتے ہیں. یعنی جن چیزوں کو وہ پوجتے ہیں تو ان کے جیسی مخلوق ہے نا, تو جب وہ مخلوق اگر وہ مر چکی ہے یا جو بت ہیں, تو جب وہ اپنی ہی مدد پر قادر نہیں ہے تو وہ دوسروں کی کیا مدد کر سکیں گے. दऊफ़ तालिब वल मतलूब वाला मामला होता है, यानी जो पुकारने वाला है वो भी कमजोर, जिसको पुकारा जा रहा है वो भी कमजोर, तो वो क्या मदद करेगा। और मोमिन का मामला क्या होता है कि वो सिर्फ एक अल्लाह का इताअत गुजार होता है, एक अल्लाह की इबादत करता है, उसी के आगे झुकता है, उसी से मदद तलब करता है। और अल्लाह ताला कैसा मदद करने वाला है आप बताएं, यानी सबसे ज्यादा बेहतरीन मदद करने वाला कौन है सिवाय अल्लाह ताला के। तो कितना मजबूत सहारा था माना मोमिन ने, यानी वो एक अल्लाह ताला की इबादत और इताअत करके दरअसल अपने आप को मजीद मजबूत बनाता है। तो जिससे उसने मदद मांगी है वो पूरी ताकत और कुदरत रखता है कि वो उसकी मदद कर सके अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद जरूर फरमाता है बशर्ते कि मोमिन उसकी इताअत करें और उसी पर भरोसा करें। तो अल्लाह ताला पर तवक्कुल और ये जो अकीदा है तकदीर इलाही का अकीदा, उसे अल्लाह के अलावा बाकी सब चीज़ों से बेखौफ और निडर बना देता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आप देखें सहाबे करम कितना बेझिझक और निडर होकर मैदान जंग में जाते थे, उनको कोई बात रोकती नहीं थी, कोई खौफ नहीं था उनको। जब ईरान के बादशाह ने पूछा था कि क्या बात है कि ये लोग तो जीतते चले जा रहे हैं, हम तो ये अरब के सहराई बद्दुओं को बहुत ही यानी हमने इनको अच्छा नहीं समझा था कि ये तो कमजोर लोग होंगे, तो क्या जवाब मिला था कि वो ऐसा यानी अल्लाह पर ईमान रखते हैं कि मौत से नहीं डरते, मौत उनके पीछे भागती है और वो मौत के पीछे भागते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल, ये सब ईमान की वजह से होता है। तो लिहाजा किस चीज को मजबूत करने की जरूरत है आप बताएं आज के दौर में भी, अपने ईमान को। आगे देखिए आयत नंबर 152। वलकद सदकाकुमुल्लाहु वअदहु इज़दहुस्सूनहुम बिइज़्नि हत्ता इज़ा फशिलतुम वतनाज़अतुम फिल अम्र वअसैतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद दुनिया वमिनकुम मन युरीदुल आखिरा थुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलकद अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़्लिन अलल मोमिनीन। वलकद और तहकीक सदकाकुम सच्चा कर दिखाया तुमसे अल्लाह अल्लाह ने वादहु अपना वादा इस जब तहसूनहुम काटते थे तुम बेइज़्नी साथ उसके हुक्म के हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब फशिलतुम तुम पस्त हिम्मत हो गए वतनाज़ा तुम और तुमने आपस में झगड़ा किया इख्तलाफ किया फिल अमरी रसूल अकरम के हुक्म के मामले में वासई तुम और नाफरमानी की तुमने मिम्बादी बाद इसके के मा अराकुम दिखलाया उसने तुमको मा तुहिबून जिसे तुम पसंद करते थे मिनकुम तुम में से मैं युरीदु दुनिया बास वो हैं जो इरादा करते थे दुनिया का वह मिनकुम और बास तुम में से मैं युरीदु आखिरा वो हैं जो इरादा करते थे आखिरत का सुम्मा सरफकुम फिर दिया अल्लाह ने तुमको अनहुम उन काफिरों से लियब्तलियकुम ताकि आजमाए वो तुम्हें वलकद और अलबत्ता तहकीक अफा अनकुम माफ कर दिया उसने तुमको वल्लाहु और अल्लाह ताला ज़ू फ़ज़्लिन अलल मोमिनीन बड़ा फजल वाला है अपने मोमिन बंदों पर या मोमिनों पर। सुभान अल्लाह, कितनी मेहरबानी है अल्लाह ताला की आप देखें। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसने अपनी नुसरत का वादा तो पूरा कर दिया, तुम ही जीत रहे थे, तुम्हें उसने कुफार के मुकाबले में फतह और नुसरत भी अता की, हत्ता कि तुम्हें उनकी गर्दनों पर अख्तियार दे दिया था और तुम उनकी गर्दनें मारना शुरू कर दी थी तुमने, यहाँ तक कि तुम खुद अपने लिए हजीमत का सबब बन गए और तुम खुद अपने मुकाबले में दुश्मन की मदद का बायस बन गए। बस जब तुम बुजदिली कमजोरी और सुस्ती का शिकार हो गए और आपस में ही झगड़ पड़े और अल्लाह ताला के उस हुक्म को छोड़ दिया जो इन्हीं मुसलमानों को यूनाइट रखता है, इन इख्तलाफात में क्या करें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, तो तुम इख्तलाफात में पड़ गए, आपस में यूनाइट नहीं हुए, बस तुम इख्तलाफात में पड़ गए। कोई कहता था कि हम तो इसी मुकाम पर डटे रहेंगे जहां रसूल अकरम ने हमें ठहराया था, और किसी ने कहा कि अब हमारे यहाँ ठहरने का क्या काम जबकि दुश्मन शिकस्त खा चुका है और कोई खतरा बाकी नहीं रहा। तो ये जो बादी मा अराकुम मा तुहिबून का जो लफ्ज है कुरान में, इसके बारे में उलमाए किराम की दो राय हैं। एक ग्रुप कहता है कि इसका मतलब है कि जो अल्लाह ताला ने फतेह और नुसरत से नवाजा उसको देख लिया, यानी जब मुसलमान जीत गए तो जो जीत उन्होंने देखी उसको जीत को देख कर वो लोग वहां से हटने के लिए तैयार हो गए, और बास कहते हैं कि माल गनीमत देखकर वो वहां से हट गए। लेकिन हम सहाबे से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते, हम जानते हैं कि सहाबे कराम इस कदर भी माल की मोहब्बत में मुब्तला नहीं थे कि उसकी वजह से वो अपनी जगह को छोड़ दें या रसूल अकरम की नाफरमानी करें। बहरहाल दोनों ओपिनियन है, किसी को भी हम मान सकते हैं, दोनों मुफस्सरीन के ही ओपिनियन है, तो लिहाजा किसी को भी मान सकते हैं आप कि या तो अल्लाह ताला ने उनको जीत दिखाई और उस बिना पर वो वहां से हट पड़े, या तो अल्लाह ताला ने उनको माल गनीमत दिखाया और उसकी बिना पर वो वहां से हट खड़े हुए। वल्लाहु आलम। जी, तो ये दोनों ओपिनियन है कि मा अराकुम मा तुहिबून बाद उसके जब अल्लाह ने तुम्हें वो चीज़ दिखा दी जो तुम पसंद करते थे, और वो थी तुम्हारे दुश्मन की नाकामी और शिकस्त, اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس چیز سے نواز دے جو اسے پسند ہو، اس پر دوسرے کی نسبت زیادہ ضروری ہے کہ وہ نافرمانی سے بچے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسی چیز نواز دی جو ہم چاہتے تھے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ ہم سے تقاضا کیا جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور مزید اس کے شکر گزار بنیں. تو یعنی پھر ایسے لوگوں پر تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور رسول کا حکم بھی دراصل کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو بعض تو میں سے دنیا چاہتے تھے اور بعض تو میں سے آخرت چاہتے تھے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جو دنیا چاہتے تھے. تو جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، ان کے لیے کامیابی کا وعدہ جو ثابت قدم رہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ 50 لوگ وہاں پر معمور تھے اس درے پر عبداللہ بن جبیر کے ساتھ. کہا جاتا ہے کہ صرف 10 سے 11 صحابہ وہاں باقی بچے، باقی کے 40 یا 35 سے زیادہ کچھ صحابہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. ان سے کہا بھی گیا کہ رسول اکرم نے کیا کہا تھا تمہیں یاد نہیں؟ کہ جو ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں رسول اکرم نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، برا بن عازب کی جو حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے، جس میں رسول اکرم کا یہ بیان ملتا ہے کہ تم یہاں سے ہٹنا نہیں، خواہ تم یہ دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک لے جائیں جب تک میں تمہیں کہلانا بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دی ہے اور اسے کچل ڈالا ہے، تب بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا یا ہلنا جب تک میں کہلانا بھیجوں. تو شروع میں مسلمانوں نے ہی کافروں کو مار بھگایا. وہ کہتے کہ میں نے خود مشرق عورتوں کو دیکھا کہ وہ بھاگ رہی تھی، اپنے کپڑے اٹھائے، پنڈیاں کھولے. یہ حال دیکھ کر جو عبداللہ بن جبیر کے ساتھی تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اب تو شکست ہو چکی کافروں کو، لہٰذا ہم یہاں کھڑے رہنے کی کیا ضرورت، ہم واپس چلیں، ہم نیچے چلے جائیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا اب مال غنیمت حاصل کرتے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ ان کو شکست ہو چکی اور ہم فتح پا چکے، اب یہاں کھڑے رہنے کا کیا فائدہ. حالانکہ عبداللہ بن جبیر نے ان کو یاد بھی دلایا کہ کیا تم وہ بات بھول گئے جو رسول اکرم نے تمہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگے واللہ ہم تو لوگوں کے پاس جا کر وہ چیز حاصل کریں گے. تو پیچھے سے پھر خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. پیچھے سے بھی مسلمانوں پر حملہ ہو گیا تھا، اور جو لوگ سامنے سے بھاگ رہے تھے پہلے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو وہ بھی واپس پلٹ کر آ گئے. ایک طرح سے پھر مسلمان بیچ میں دو طرف سے دشمنوں میں گھر گئے، اور بہت زیادہ صحابہ کو جانی نقصان ہوا اور زخمی ہوئے. 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے تھے اور کئی لوگ زخمی ہو گئے تھے. اور بعد میں پھر ابو سفیان یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اچھا کیا تمہارے اندر محمد یا ابو بکر یا عمر زندہ ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے پوچھا، 3 بار آواز دی، اور جب اس کو کوئی جواب نہ آیا تو کافر کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا یہ تو سب قتل ہو چکے. تب عمر رضی اللہ عنہ سے یہ سن کر رہا نہ گیا، اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے دشمن، جھوٹ کہتے ہو، جن کے تم نے نام لیے ہیں سب کے سب زندہ ہیں، اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے. اس وقت ابو سفیان کہنے لگا کہ اچھا آج بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا، اور لڑائی تو دو ڈولوں کی طرح ہوتی ہے، ڈولوں کی طرح ہوتی ہے، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر. تم اپنے مقتولین کا مسئلہ دیکھو گے جس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا، لیکن اسے برا بھی نہیں سمجھتا. پھر اس نے 2 مرتبہ حبل کی جائے کا نعرہ لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ نے کہا کہ کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی سب سے برتر اور عظیم ہے. پھر ابو سفیان نے پکارا ہمارا تو عزہ بھی ہے جو تمہارا نہیں. آپ نے کہا اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا کیا جواب دیں؟ کہا کہ کہو ہمارا تو کارساز اللہ ہی ہے، سبحان اللہ، لیکن تمہارا کوئی کارساز نہیں. صحیح بخاری کتاب الجہاد. یعنی یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کافروں کو شکست کیوں ہوتی ہے، ان کے دل میں رعب کیوں ہے، کیونکہ ان کا تو کوئی کارساز ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی مددگار ہی نہیں ہے نا. کتنے بودے اور کتنے جھوٹے سہارے انہوں نے تھامے ہیں. اور سبحان اللہ، مومن کا سہارا کس پر ہوتا ہے؟ کس کی ذات پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، جو سب سے مضبوط سہارا ہے. تو شروع میں تو مسلمان ہی ان کو شکست دے رہے تھے، اور بڑا مسلمانوں کا ہی بھاری تھا، لیکن پھر وہ چیز جب انہوں نے دیکھی اور وہ وہاں سے ہٹ گئے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر شکست سے دوچار کیا مسلمانوں کو. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی جلدی اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. سبحان اللہ، یعنی بہت ہی فضل، بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ایک تو ان کو اس نے مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اپنے احکام کی طرف رہنمائی کی، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جو مصیبت ان کو پہنچی اس پر اجر کا وعدہ کیا، یہ اجر عطا کیا. سبحان اللہ، تو یہ اللہ، یہ اہل ایمان کا فضل ہی تو ہے. اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ اگر کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے، یا کوئی بھلائی بھی ملتی ہے، تو اس میں ہر حال میں مومن کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور کیسے فائدہ ہے؟ اگر مومنوں کو خوشحالی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی عطا کرتا ہے تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس شکر کی جزا دیتا ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صبر کرنے والے کے ثواب سے نوازتا ہے. سبحان اللہ، ہر دو حال میں کس کا فائدہ ہے آپ بتائیں؟ مومنوں کا. یعنی ایمان کتنا فائدہ دیتا ہے ہم کو، اور ہر جگہ کیسے ہمیں ثابت قدم رکھتا ہے یہ ایمان. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت 153، اذ تسعیدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون. اذ تسعیدون، جب چڑھے جا رہے تھے تم، ولا، اور نہیں، تلوون، مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد، کسی ایک کو، والرسول، اور رسول، یدعوکم، تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، تمہیں پیچھے سے، یہ تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہوئے، یدعوکم فی اخراکم، وہ تمہیں پکار رہے تھے، تمہیں تمہاری پچھلی جماعت سے یہ کھڑے ہوئے، فاصابکم، پس بدلے میں دیا اس نے تم کو، غمم بغمن، غم پر غم، لکی لا تحزنو، تاکہ نہ غم کھاؤ تم، لکی لا تحزنو، تاکہ نہ غم کھاؤ تم، علی ما فاتکم، جو چلا گیا، فوت ہو گیا تم سے، ولا ما اصابکم، اور نہ اس تکلیف پر جو پہنچی تمہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیر بما تعملون، خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. روانی والا ترجمہ دیکھیے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے. تو آپ دیکھیں، یہ پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک تو سب سے اہم بات جو پیچھے والی آیت میں 52 اور یہاں پر جو بتائی گئی، کہ کیا چیز مومنوں کو شکست سے دوچار کرتی ہے، یا وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر اہل ایمان شکست کھاتے ہیں یا نقصان اٹھاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ آپس کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف یا تنازع. تو جب بھی آپس میں کوئی تنازع ہو، کوئی نزع ہو جائے، ہم اس کو کس کی طرف لوٹائیں گے؟ سورہ نساء میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کیا کرتے ہیں؟ کہ جب بھی ان کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف ہوتا ہے، کوئی نزع ہوتا ہے، تو وہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاتے ہیں. اور یہ تمام مومنوں کو یہاں اس میں خطاب ہے، اور ایک طرح سے بہت اہم بات بتائی گئی ہے کہ تمہارا آپس کا ایک دوسرے سے اختلاف، آپس کا تنازع تمہیں بہت عظیم نقصان سے دوچار کرے گا. لہٰذا آپس میں کبھی اختلاف نہ کرو، اختلاف ہو بھی جائے تو مسلمانوں کے فائدے کے لیے ایک دوسرے سے کمپرومائز کرو. تمہارا نقطۂ نظر ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتا ہے، یا سمجھنے میں ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو سکتی ہے. جیسے بھی آپ دیکھیں کہ انہیں ایسے بہت سارے معاملے، ہم اس کو اس سے جوڑ نہیں سکتے، یہ ایک بالکل الگ بات ہے، وہ ایک بالکل الگ بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان اتنے پھٹے دل کے ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور اتنا انتشار کا شکار ہیں کہ چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے اس پر بھی مسلمان تنظیمیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں، یا ایک دوسرے کے کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں، ہاتھ نہیں ملاتی ہیں، اور اس سے کافروں کا فائدہ ہو جاتا ہے. اسپیشلی جب آپ کسی ایسی جگہ رہ رہے ہوں جہاں پر میجورٹی کافروں کی ہو، تو وہاں تو آپ نے بہت دور اندیشی سے کام لینا چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. آپ کا آپس کا اختلاف آپ کے دشمن کو فائدہ دے دے گا. وہ جو بندر کا انصاف آپ کو یاد ہوگا نا، کہ وہ دو بلیاں لے کر گئی تھیں روٹی بندر کے پاس، اور وہ کیا کرتا گیا، ہر روٹی کا حصہ بڑا رکھتا گیا اور اس میں سے نکال کر کھاتا رہا. تو کچھ ملی تھی واپس روٹی ان بلیوں کو؟ نہیں نا. تو سیم یہی معاملہ ہے آج ہمارے دشمن کا، کہ ہم آپس میں جب لڑ پڑتے ہیں اور آپس میں ہم تنازع کا شکار ہوتے ہیں اور آپس میں ہم ایک جٹ نہیں ہوتے، اس کا ایگزیکٹلی اسی طرح سے فائدہ دشمن اٹھا لیتا ہے. ایک طرح سے ہم دشمن کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. جیسے الیکشن کے بارے میں لوگوں کے الگ الگ اوپینین تھے، ابھی ہندوستان میں الیکشن تھا، تو کہ ووٹ دیں یا نہ دیں، کس کو دیں. چلے کس کو دیں وہ تو ایک الگ بات ہے، ہر وقت وقت اور حالت کے لحاظ سے وہاں پر کچھ کوئی پارٹی ایسی ہو سکتی ہے جو ایک طرح سے اتنی شدت پسند نہ ہو. تو اس میں مسلمانوں کے اختلافات ہو گئے، اور ان اختلافات کی وجہ سے اب دیکھیں کہ فائدہ کس کا ہوگا. جب مسلمانوں کے ووٹ بڑھ جائیں گے یا مسلمان ووٹ ہی نہیں دیں گے، تو لازماً کون آئے گا؟ پھر وہی لوگ نا جو آپ کے بہت زیادہ کھلم کھلا دشمن ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے آپس کے تنازع کی وجہ سے، یعنی تم جب جھگڑے میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو چھوڑ دیا جو اتحاد اور عدم اختلاف کے بارے میں تھا، تم اختلافات میں پڑ گئے. کوئی کہتا تھا کہ ہم اسی مقام پر ڈٹے رہیں گے، کوئی کہتا تھا کہ نہیں نہیں ہم نیچے چلے جائیں گے، اب یہاں ٹھہرنے کا کیا مقام. اب تو کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، تو تم نے رسول کی نافرمانی کی، آپس میں اختلاف کیا، تنازع میں پڑ گئے، لہٰذا اب تم کو پھر شکست سے دوبارہ دوچار ہونا پڑا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے ہمارے لیے آج کے دور میں، کیونکہ آج ہم اسی کا شکار ہیں اصل میں، یا تو ہم پھسل جاتے ہیں یا ہم آپس میں تنازع میں پڑ جاتے ہیں یا اختلاف کرنے لگتے ہیں۔ تو شکست کی وجہ کیا ہوتی ہے جو یہاں پر بتائی گئی ہے؟ کہ فشلتم وتنازعتم، اور نافرمانی۔ امام بقائی کہتے ہیں کہ یہ تنازع اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہی مسلمانوں کو شکست سے دوچار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں فتح اور نصرت سے نواز رہا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اصل میں جنگ کا مقصد بھی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کہ اسلام کا غلبہ ہو۔ مومن کبھی مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا، یا جو جاہلیت کے زمانے میں جو ان کا کانسیپٹ تھا کہ وہ ظاہری فخر کے لیے لڑتے تھے ایک دوسرے سے، نا قبیلوں کی برتری ثابت کرنے کے لیے لڑتے تھے، لوٹ مار کے لیے لڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کانسیپٹ ختم کر دیے، نہیں تم اگر لڑو تو کس لیے لڑو؟ اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے لڑو، اللہ کی کبریائی کو ثابت کرنے کے لیے لڑو، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے لڑو، کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے جنگ کا۔ تو مومن تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، اور یہ سب زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں کہ لوگ آپس میں فخر کے لیے یا مال کے لیے لڑتے تھے، اسلام نے اس کانسیپٹ کو ختم کر دیا۔ تو کس لیے لڑنا چاہیے یا کس لیے میدان میں آنا چاہیے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ یہاں پر جنگ میں جو پسپائی کے وقت ان کا حال یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے عطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جب تم تیزی سے بھاگے جا رہے تھے، یعنی تم ایک دوسرے کے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور جنگ سے فرار اور نجات کے سوا تمہارا کوئی ارادہ نہ تھا، اور حال یہ تھا کہ تم کسی بڑے خطرے سے بھی دوچار نہ تھے، کیونکہ تم لوگ آخر میں تھے، اور تم لوگ وہاں تھے جہاں پر دشمن قریب نہیں تھا، یعنی اوپر کی جگہ پر تھے تم، اور پیچھے سے رسول پکار رہے تھے، لوگوں کو بلا رہے تھے جو پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے، آپ پکار رہے تھے کہ اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، مگر تم نے پلٹ کر نہ دیکھا، نہ تم ان کے پاس رکے، بس میدان جنگ سے فرار دراصل ایک طرح سے ہلاکت ہی کا باعث ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا جو اس بات کے لیے تھا کہ سب کو ماننا ضروری تھا کہ اپنی جان پر بھی رسول اکرم کی پکار کو مقدم رکھا جائے، تو سب سے بڑی ملامت کا مقام ہے کہ رسول اکرم کے بلانے پر بھی کچھ لوگ نہیں آئے اور پیچھے رہے، تو اسی فعل پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جزا دی، انہیں غم کے بعد غم دیے۔ تو فتح حاصل نہ ہونے کا غم تھا، مال غنیمت سے محروم ہونے کا غم، ہزیمت اٹھانے کا غم، اور ایک ایسا غم جس نے تمام غموں کو بھلا دیا، اور وہ تھا کہ اس افواہ کو سن لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے بندوں پر لطف و کرم کیا اور اپنے بندوں پر حسن نظر کی، ان تمام کاموں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلائی سے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے غم پر غم دیے، اور لکی لتحزنوا علی ما فاتکم، یعنی جو فتح اور نصرت تمہیں حاصل نہ ہو سکے اس پر غم زدہ نہ ہو، اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا ہو، یعنی کوئی مصیبت پہنچی ہو تمہیں۔ یعنی ظاہر سی بات ہے بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے تھے، زخموں کا سامنا کرنا پڑا، اور جب تم کو اس بات کی خبر مل گئی کہ رسول شہید نہیں ہوئے الحمدللہ، تو تم پر تمام مصیبتیں آسان ہو گئیں، تم رسول کے زندہ ہونے پر خوش ہو گئے، آپ کی زندگی کی خبر نے ہر مصیبت اور سختی کو فراموش کر دیا۔ یہ بھی اب دیکھیں کہ غلطی تو ہوئی تھی صحابہ سے، کچھ لوگوں سے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے دل میں ایمان تھا، رسول اکرم سے سچی محبت تھی، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو اس خوشی سے بھی نواز دیا اور اپنا فضل بھی فرمایا۔ تو بعض اوقات جو مصیبتیں ہوتی ہیں یا مشکلات آتی ہیں یا آزمائشیں آتی ہیں، تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک طرح سے رحمت ہی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ واللہ خبیر بما تعملون، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تمہارے ہر اعمال کی خبر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ایک طرح سے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ غم اور مصیبت اس لیے مقدر کی ہے تاکہ تمہارے نفس ان مصائب کا سامنا کرنے پر تیار ہو جائیں اور ان پر صبر کرنے کے عادی ہو جائیں، اور تمہارے لیے مشقتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ تو یعنی بعض اوقات مسلمان پر جو آزمائشیں آتی ہیں، دراصل اس کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ وہ آتا ہے نا کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچ اڑانے کے لیے۔ سبحان اللہ، تو بعض اوقات جو مشکلات آتی ہیں، جو یہ حالات کے تھپیڑے ہوتے ہیں، یہ انسان کو مزید مضبوط کرتے ہیں، اس کے قدموں کو ثابت رکھتے ہیں، اس کو جما دیتے ہیں الحمدللہ، اس کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے، وہ مزید بہادر ہو جاتا ہے، مزید ثابت قدم ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے الحمدللہ۔ تو مسلمانوں کو احد کے دن کئی غم پہنچے، یعنی رسول اکرم کی نافرمانی کی وجہ سے جو ان کو غم ملے، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا، شہیدوں کا غم تھا، اپنے ساتھیوں کے زخموں کا غم تھا، اور رسول کی شہادت کی خبر کا غم، اور اس جنگ کے انجام کا. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رسول کی شہادت کی افواہ کا غم پہنچایا، وہ پہلے تمام قسم کے غموں سے بھاری تھا. تو آپ دیکھیں کہ مومن ہر حال میں فائدے میں رہتا ہے. تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کا ایک ایسا فارمولا، ایک ایسا ضابطہ دے رہا ہے جو ایک مسلمان کو کسی بھی مشکل وقت میں کم ہمت بننے سے بچاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ تکلیف یا مصیبت تمہیں جو پہنچتی ہے، وہ پہلے ہی اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اور صرف وہی تکلیف اور رنج تمہیں پہنچ سکتا ہے جو پہلے سے تمہارے مقدر ہو چکا ہے. لہٰذا اس پر افسوس کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی کی طرف لو لگاؤ، وہی تمہاری مشکلات کو حل کرے گا. جیسے کہ سورہ حدید میں ایک آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 23 میں، کہ تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جب اللہ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرے تو اس پر پھولے نہ سمایا کرو. سبحان اللہ، کتنا اچھا ایک فارمولا ہم کو دیا گیا ہے. تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نہ تو مصیبت کے وقت ڈگمگاتا ہے اور امید توڑ بیٹھتا ہے، اور نہ ہی خوشی کے وقت وہ حد سے زیادہ خوش ہو کر اترانے لگتا ہے، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا، اطاعت کرنے والا اور معتدل مزاج رکھنے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی تصویر ہے نا ایک مومن کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم ایسے ہی مومن بندے بنیں کہ جو ہر حال میں حد اعتدال سے تجاوز نہ کرنے والے ہوں، خوشی اور غم دونوں میں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بنے رہنے والے ہوں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے کہ جو غموں کے بعد غم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا، کہ مسلمانوں پر ایک طرح سے یا تو ان کو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سکون ملا ہو، یا جو اونگ تاری ہوئی تھی ان کے اوپر، واللہ اعلم. تو بہرحال بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کس طرح سے، ایک طرح سے ہماری ٹریننگ ہے، ہماری تربیت ہے کہ ہم کیسے ثابت قدم رہیں، کیونکہ اسی میں اجر ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم ان آیات پر غور و فکر کر کے عمل کرنے والے بنیں، اور اپنے اندر وہ ہمت، وہ ثابت قدمی پیدا کریں، اور صبر اور شکر کو اپنانے والے بنیں انشاءاللہ. ان آیتوں سے جو سیکھنے کو ملا آج کی جو آیت تھی، کہ جو آیت تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کفار کی مشابہت سے بچیں، ان کی اطاعت سے بچیں، یا ان کے جیسے کاموں سے بچیں، کیونکہ وہ کیا کریں گے، ان کا ساتھ یا ان کی پیروی ہمیں کس طرف لے جائے گی، خسارے کی طرف لے جائے گی، جہنم کی طرف لے جائے گی. لہٰذا کفار کی مشابہت سے اور کفار کی پیروی سے بچیں. دوسری بات جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ مال کی محبت یا دنیاوی چیزوں کی محبت ہی انسان کو بعض اوقات ثابت قدمی سے روک دیتی ہے، اور یہی چیزیں اس کے اصل میں آخرت کو خراب کرتی ہیں، ان چیزوں کی محبت. اور یہی چیزیں، یعنی مادی چیزوں کی محبت ہی انسان کو آپس میں اختلاف اور تنازع میں مبتلا کرتی ہیں. لہٰذا آپس میں اختلاف سے بچیں، اور مادی چیزوں کی محبت کی بجائے اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کا ایک نظریہ، ایک ہی سوچ اور ایک ہی بات پر جمے رہنا، ثابت قدم رہنا ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. کیونکہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ثابت قدمی میں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، مادی چیزوں کی محبت، لہٰذا اس سے دور رہیں. اور حتی اذا فشلتم وتنازعتم، اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے، تیسری بات، کہ آپس میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس میں اصلاح کر لی جائے، اور ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے ہم خیال بن جائے. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. آپ کا نظریہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن آپ کمپرمائز کریں، آپس میں مومنوں کے ساتھ اتحاد کریں تاکہ دشمن کو نقصان پہنچے اور مومنوں کو فائدہ پہنچے. اس وجہ سے، یعنی بڑی چیز کو سامنے رکھ کر چھوٹی چیزوں پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے آپس میں مسلمانوں میں. یعنی نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے آپس میں مسلمانوں میں، لیکن اس اختلاف کو ختم کر کے بڑے فائدے کو مد نظر رکھیں. اور قابل توجہ جو باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، تو شرک ہی دراصل انسان کے اندر سب سے بڑا خوف ہوتا ہے، اور وہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے اس پر زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، تو ہم پر کتنا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ ہمارے اندر وہ خوف نہیں ہے، کم از کم جو مشرک کو ہوتا ہے اور جو اس کے اوپر ہمیشہ حاوی ہو جاتا ہے. اور تم دنیا چاہتے تھے، تو تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے, کچھ لوگ آخرت. اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ اپنے نفس کو ہم ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں, نافرمانی سے, دنیا کی محبت سے, کیونکہ دنیا کا چاہنا بعض اوقات انسان کے لیے بہت نقصان کا باعث ہوتا ہے. وہ اس کی دنیا بھی خراب کر دیتا ہے اور آخرت تو خراب کرتا ہی کرتا ہے. لہٰذا ہم آخرت پر نظر رکھیں, اپنے نفس کو ان فتنوں سے محفوظ رکھیں, اور مال کی محبت سے اپنے آپ کو آزاد رکھیں. اور صحابہ کا ہم کو یہاں پر درجہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فوراً فرمایا, کہ صحابہ کا مقام اور درجہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی رضامندی دی تھی کہ رضی اللہ عنہم, تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مومنوں پر مہربان ہے, فضل کرنے والا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اگر صحابہ سے اس وقت غلطی ہوئی بھی تو ان سے درگزر فرما دیا, اور کس وجہ سے؟ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ کافروں پر اللہ تعالیٰ کا کیسا غضب نازل ہوتا ہے اور کیسے کافروں کے دلوں میں رعب پڑتا ہے, لیکن مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ایون ان سے نافرمانی ہوئی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا اور دشمنوں کو سزا دی, یا ان کے دلوں میں رعب ڈالا, یا پھر ان کے اوپر غضبناک ہوا. تو الحمدللہ ایمان کے بہت سارے فائدے ہیں. یہاں ہم کو ایمان کے بہت سارے فائدے پتہ چلتے ہیں کہ ایمان کیسے انسان کے دل کو مضبوط کرتا ہے, ثابت قدمی عطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پر امید اور توکل بڑھاتا ہے, اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیسے اپنے مومن بندوں پر مہربان ہوتا ہے کہ ان کی غلطیوں سے بھی درگزر فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صاحب ایمان بنایا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں, یہی چیز ہمارے لیے مزید اللہ تعالیٰ کی مدد کا باعث بن سکتی ہے. اور آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو ان حالات میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوشش اور جد و جہد بھی ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.